أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
نحمده ونصلي على رسوله الكريم بطور مقدمة کے قرآن شریف ایسی کتاب ہے جو ہمیں رہنمائی کرتی ہے ہمیں گائیڈ کرتی ہے دنیا میں جو ہماری مقصد زندگی ہے اس کے لیے ہر ایک انسان کو سوچنا چاہے میں اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں رکھا ہے مجھے میں یہاں صرف کھانے پینے کے لیے آیا کمانے کے لیے گھر بنانے کے لیے اور جب پھرنے گھومنے کے لیے آیا یا میرا مقصد حیات کیا ہے آدمی کو سب سے پہلے اپنے مقصد حیات کو طے کرنا چاہے اور وہ ہے اللہ کی رضا کہ اللہ کو راضی کرے اور ہمارا مقصد دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ آخرت کی زندگی وہاں ہم کامیاب ہو جنت ہمیں نصیب ہو اللہ کی رضا ہمیں ملے اور جہنم سے ہم بچے اس کے لیے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے غیر مفید ہے قبر کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے اور یہ صرف معلوم یہ معلوم ہو سکتا ہے صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے اور یہ ہے وحی قرآن پاک اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ہم آخرت کی تیاری کریں کیسے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں تو اس نیت سے آدمی قرآن شریف کو پڑھے تلاوت بھی کرے تفسیر بھی دیکھے ترجمہ بھی کہیے اور جب بھی قرآن شریف پڑھے تو نیت کرے کئی نیتیں آدمی کر سکتا ہے بہت سے 20 تک تقریباً علماء نے نیتیں لکھی اس میں سے ایک یہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آدمی پڑھے پھر یہ کہ قرآن شریف ہمیں رہنمائی کرتا ہے گائیڈ ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی گزارے تو جیسے کہ ہم ایک میپ دیکھتے کہیں جانے کو تو قرآن ہمارا میپ ہے کیسے ہم اللہ کی رضامندی حاصل کریں اور قرآن شریف سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کو تو اس نیت سے تلاوت کرے کہ مجھے اللہ کا قرب اور اللہ سے نسبت حاصل ہوگا اور ایک ایک لفظ پر کم سے کم 10-10 نیکیاں ملتی ہیں اور جتنا زیادہ وضو کے ساتھ نماز میں آدمی پڑھتا ہے پھر نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں اور قرآن شریف آدمی کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے روز دنیا میں بھی قرآن کی تلاوت آدمی کی مدد تلاوت مدد کرتی ہے تو آدمی کو نیتیں کرنی چاہیے تو آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرے یا تفسیر کرے قرآن شریف یہ وہ دولت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اس کتاب کی برکت سے اللہ تعالی قوم کے قوم کو بلند کرتا ہے دنیا میں وبه يدع اخرین اور قرآن شریف سے بے تعلقی قرآن شریف کو پسے پس ڈالنا پیچھے ڈالنا اس سے اقوام کے اقوام نیچے گرتے ہیں اور جو بھی قوم کتنی بھی اونچی چڑھی ان کے قرآن کی برکت سے ان کے علماء ان کے آب و اجداد قرآن شریف سے وابستگی اور تعلق اور بعد کے ان کے اولاد وغیرہ نے قرآن شریف سے تعلق نہیں رکھا تو وہ بلند قوم کو بھی اللہ پھر پست کرتا ہے. تو قرآن شریف سے وابستگی, اور قرآن شریف سے وابستگی کے کئی طریقے ہیں. ایک یہ کہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرے, کم سے کم جو حافظ قرآن ہے وہ کوشش کرے کہ تین پاری روزانہ پڑھے, ایک سپارہ اندر دیکھ کر ایک کسی کو سنا دے. اور سنانا جب آپ لوگ کی شادی ہو جائے تو سب سے اچھا میں جو سمجھ رہا ہوں بیوی کو سنانا, تو اس سے گھر میں ایک ماحول پیدا ہوتا ہے, ایک فضا, بچے بھی دیندار, نیکی اور بھلائی کی فضا پیدا ہوتی ہے, عورت کے بھی بیوی کے بھی طبیعت میں بھلائی پیدا ہوگی. اور اگر آپ کی قرآت ان سے اچھی ہے تو جب بھی وہ سنے گی تو ان کی بھی قرآت, مخارج وغیرہ سب درست ہونے لگیں گے اور زیادہ فائدہ ہوگا. اگر ان کی تجوید زیادہ اچھی ہے تو وہ آپ کو سکھائے گی اور پھر اس کا بھی فائدہ ہوگا. پھر وہی ایک پارہ نماز میں پڑھنے کی کوشش کرے, اگر تہجد میں پڑھے تو سب سے اچھا, ورنہ فجر کی سنتوں سے لے کر پورے دن نماز میں قرآن شریف کو پڑھ. جو غیر حافظ ہے کم سے کم ایک سپارہ روزانہ پڑھے, تو قرآن شریف کی تلاوت. اس کے ساتھ جو ہیں, جو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا سے واپس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں جیل میں جتنے برس رہے اللہ نے ایک بات دل میں ڈالی, اور وہ یہ تھی کہ امت جو ہے قرآن شریف سے پھر تعلق پیدا کرے, اس سے امت اپنے جو مصائب میں پھنسی ہوئی ہے وہ نکلے گی اس سے. اور جیل میں بھی جانے کی وجہ کوئی جرم نہیں کیا, بلکہ اس مسلمانوں کی آزادی, ملک کی آزادی کے خاطر وہ جیل میں گئے. اور جب میں فارغ ہوا اور اپنے شیخ الحدیث مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کچھ نصیحتوں کی درخواست کی, تو خاص نصیحت حضرت کی یہ تھی کہ روزانہ لوگوں کو کچھ آیت قرآن شریف کی سنائے اور اس کا ترجمہ ان کو سنائے, تو یہ بہت ضروری ہے. تو بھی جو بھی عالم بنتا ہے وہ روزانہ یہ قرآن شریف کا ترجمہ لوگوں کو سنائے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں جب ابھی طالب علم تھے دارالعلوم دیوبند میں, روزانہ عصر کے بعد سبزی منڈی جہاں سبزی بیچی جاتی ہے وہاں جا کے لوگوں کو قرآن شریف کا ترجمہ سناتے تھے. تو ہم کم از کم فارغ ہونے کے بعد, اور اس میں سب سے اچھا یہ ہے کہ فجر کے بعد لوگوں کو سنائیں, اس میں کئی فائدے ہیں. قرآن شریف کا ایک خاص تعلق ہے فجر کے ساتھ, ان قرآن الفجری کان مشہودا. دوسرا یہ کہ آپ کی فجر کی جماعت تعداد جو ہے لوگوں کی وہ بڑھ جائے گی اور لوگ آئیں گے. لوگ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے آپ سے کہیں گے کہ عشاء کے بعد رکھو, کیونکہ وہ ان کو فجر میں اٹھنا مشکل ہوگا. لیکن آپ مضبوط رہے اور فجر میں کریں, پھر لوگ خود بخود آنے لگیں گے اور آپ کی فجر کی جماعت بڑھ جائے گی. ورنہ اکثر جو ہے پوری دنیا میں سب سے کمزور جماعت نماز کی فجر کی ہوتی ہے, اس میں سب سے کم لوگ آتے ہیں. تو اس کی برکت سے, اور آپ نے دن شروع کیا قرآن شریف سے, اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے. تو وہ کوشش کرے, اگر کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو پھر مغرب بعد, عشاء بعد جب بھی ہو روزانہ کرے. اگر روزانہ مشکل ہو تو ہفتے میں تین مرتبہ, دو مرتبہ, کم سے کم ایک مرتبہ. اگر مسجد میں نہ ہو سکے تو اپنے گھر میں قرآن کا ترجمہ کا سلسلہ لوگوں کو بتائے, آپ ہمارے گھر فلا دن تشریف لے آئے, وہاں قرآن شریف کا ترجمہ ہوگا. آس پاس پڑوسی اور دوست احباب کو, عزیز و اقارب کو بتائے کہ آپ لوگ آئے. اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم گھر والوں کے ساتھ سلسلہ رکھے. وہ بھی نہ ہو سکے اور اس میں کوئی مانع نہیں کہ آپ خود پھر کریں, روزانہ دو تین آیتیں قرآن شریف ترجمہ کے آپ دیکھ لے, تفسیر کے آپ دیکھ لے, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور آپ جیسے مدرسہ میں پڑھتے ہو, یہ علمی اعتبار سے, یعنی الفاظ کے تحقیق, کہ وہ یعنی اسم ہے، فعل ہے، جمع ہے، واحد ہے، اس کے حروف اصلی کیا ہے، اصل میں اس کا معنی کیا ہے، اس اعتبار سے یہ جو میں تھوڑا سا پڑھوں گا یہ نمونہ کے طور پر کہ پبلک عوام میں آپ کیسے تفسیر پیش کرے قرآن شریف کا ترجمہ. تو اس کے لیے چند چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا چاہے. ایک جو ہے وہ شان نزول، شان نزول کو بیان کرے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی اور کس مقصد سے نازل ہوئی. اسی وقت آیت کا صحیح مفہوم ذہن میں آ سکتا ہے جب آدمی شان نزول کو سمجھے. دوسری بات یہ ہے کہ شان نزول تک آیت کا مطلب محدود نہ رکھے. قرآن شریف پوری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو ہر زمانے ہر جگہ پر قرآن کے آیات وہاں منطبق ہوں گے، اس کا معنی وہاں منطبق ہوں گے. تو اس طریقے سے بیان کرے کہ وہ شان نزول مثلا بدر کے موقع پر، مگر مثلا رمضان کے بارے میں، لیکن آج بھی وہ آیت ہم سے متعلق ہے. اور وہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ آیت کا مطلب آج ہم سے کیسے ہم سے متعلق ہے. اور اگر آپ نے اس انداز سے بیان کیا تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی قرآن شریف کا ترجمہ میں. اب میں اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا جیسے تاریخ، ایک ہسٹری بک، کہ اس زمانے میں یہ ہوا، یہ وہ قصہ ہے، تو ہر آدمی کو تاریخ سے دلچسپی نہیں. اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ یہ قانون ہے، تو ہر آدمی کو قانون لا سے دلچسپی نہیں. لیکن آپ نے ایسے بیان کیا کہ مجھ سے، آپ سے، ایک فرد سے یہ متعلق ہے، اور یہ ہمیں رہنمائی، یہ آیت ہمیں رہنمائی کرتی ہے، تو آدمی کو دلچسپی اور شوق ہوگا سننے میں. دوسری ایک بات، ربط سور اور ربط آیت کو بھی بیان کرے. اس سے مزہ جو ہے قرآن شریف کا اور اس کا معنی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. مثلا یہ ہے سورہ تبارک، سورۃ الملک، اس سے پہلے سورہ تحریم ہے. اللہ نے سورہ تحریم کو ختم کیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین پر، کہ جہاد کرو. اور جہاد کی ہمت اس وقت ہوگی آدمی خود، یعنی اور کفار عام متن ہمیشہ کفار زیادہ رہے دنیا میں، اور ان کی ظاہری طاقت بھی زیادہ رہی، تو آدمی اپنے ظاہر کے اعتبار سے کفار کا مقابلہ اور ان سے جہاد کرنا بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ کی قدرت کتنی زبردست ہے، کتنی بڑی ہے. آپ اپنا ایمان بنائے اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر، اللہ کی صفتوں پر، پھر جو ہے آپ میں قوت اور ہمت جہاد پیدا ہوگا. ورنہ اس کے بغیر جہاد کی ہمت آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. لیکن جب جانتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت میرے ساتھ ہے، اتنی بڑی طاقت میرے پیچھے ہے، پھر آدمی ہمت کر سکتا ہے. اور صرف اسی وقت اسلام کا غلبہ دنیا میں ہو سکتا ہے. ورنہ آدمی پوری زندگی گزارے گا، اور کتنے کتنے لوگ نے زندگیاں گزاری کفار کے پنجوں کے ماتحت، جیسے کفار کی حکومت، ان کے قوانین، اس کے نیچے ہمیں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. جب تک کہ جہاد کی ہمت مسلمان نہیں کریں گے تو کفار کے نیچے آدمی رہے گا. تو اس طریقے سے ربط آیات کو، ربط سورت بیان کرے. اور مثلا سورہ فاتحہ میں آدمی نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیو، تو پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تم نے سیدھا راستہ مانگا، یہ ہے سیدھا راستہ. اور پھر غیر المغضوب علیہم، جس پر اللہ کا غصہ نہیں ہوا، تو یہ ہے یہود. تو سورہ بقرہ میں یہود بنی اسرائیل کے سب قصے بیان، تو ایسے مت بنو. وللضالین، اور جو لوگ گمراہ نہیں ہوئے وہ ہے نصارہ. اس کے بعد سورہ آل عمران آئے. دوسری چیز جو انسان کو برباد کرتی ہے وہ عورت ہے، اس کے بعد سورۃ النساء ہے. اس کے بعد جو چوتھی چیز جو انسان کو برباد کرتی ہے، کھانا پینا، پھر سورہ مائدہ ہے، تو سورہ انعام، سواریہ وغیرہ، اس کے بعد سورہ مائدہ، تو اس طریقے سے پورے قرآن شریف میں ربط ہے. جب آدمی اس کو سمجھتا ہے تو پھر بے انتہا اس کو مزہ بھی آتا ہے، فائدہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کریں، آپ کو بھی زبردست فائدہ ہوگا اور اوروں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ ہے سورہ تبارک الذی. تو یہ اللہ تعالی نے پہلے اپنا تعارف کرایا، اللہ کی قدرت کیسے، اللہ کی صفات کیسے. اور کوئی بھی آدمی جو اس کو پڑھے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، پھر وہ سمجھے گا کہ یہ ایک انسان، خلق الانسان ضعیفہ، یہ ضعیف کمزور ہے، میں اب کمزور نہیں، میرے ساتھ تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کی قدرت کتنی زبردست ہے، اس کو اللہ نے بیان کیا. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، اللہ کی ذات برکت والی ہے. اگر آدمی نے اس کو، اور اس کی دلیل سامنے آ رہی ہے کہ برکت اللہ کی ذات میں ہے، جب آدمی نے اس کو جانا تو پھر وہ روزی کے زیادہ پیچھے نہیں پڑے گا. وہ جانے گا کہ اللہ مجھے تھوڑا میں بھی برکت دے گا. برکت کیا چیز ہے؟ کہ آپ کے پاس، جیسے عام متن مولوی کی تنخواہ کم ہوتی ہے دوسروں لوگوں کی بنسبت، لیکن اس میں اللہ ان کا کام بہت زیادہ کر دیتا ہے، ان کو اطمینان سکون دیتا ہے، اور کتنے خرچوں سے اللہ ان کو بچاتا ہے. تھوڑا میں، تھوڑا وقت میں، تھوڑے پیسے میں اللہ بہت زیادہ کام کر دیتا ہے. یہ ہے برکت. جیسے کہ مثلا مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی، لیکن ہزار سے اوپر ان کی کتابیں، کتنے رجال کو انہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے کتنے مدرسوں کو قائم کیے، کتنا اور کام کیا. ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، قاسم الخیرات والعلوم، ایک دار العلوم جس سے مولانا تھانوی پیدا ہوئے، مولانا الیاس پیدا ہوئے، مولانا مدنی پیدا ہوئے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، کیسے کیسے حضرت. اللہ نے کتنی برکت ایک زندگی میں دی. تو اللہ کی ذات برکت والی ہے. تو جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے ہر چیز میں برکت دیتا ہے. اس کے وقت میں وہ برکت، اس کی محنتوں میں برکت، اس کے بولنے میں برکت. بہت سے لوگ ہیں جو بہت لیکچردار، بہت زبردست بیان کرتے، لیکن لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں. اور ایک آدمی تھوڑے سے الفاظ کہتے ہیں اور اس کا لوگوں پر بہت اثر ہوتا ہے. یہ اللہ نے برکت دیتے ہیں اللہ تعالی. تو جس کا تعلق اللہ سے، کی ذات سے ہو جائے، تو اللہ بہت زیادہ برکت دیتا ہے. تو بابرکت ہے وہ ذات. وہ کون سی ذات؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاتھ پاؤں جیسے ہمارا جسم ہے، اللہ اسے منزہ اور اللہ اسے پاک ہے. مطلب کہ اللہ کی قدرت کے پوری دنیا، پوری کائنات، جیسے کہ ہم کہتے ہیں دا ورلڈ از ان یور ہینڈز، تو اللہ کے ہاتھ میں پوری کائنات، یعنی پوری قدرت اللہ ہر چیز پر رکھتا ہے. تو جو ذات ایسی ہے کہ اس کی قدرت اتنی زبردست کہ پوری کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں، اور جیسے کہ ہاتھ میں سامنے سب کچھ، ہر چیز جو ہے، کوئی درخت کا پتا نہیں ہلتا، لیکن اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ نہیں ہل سکتا ہے. جتنے سمندر ہے دنیا کے، 7 سمندر، کتنے قطرے پانی ہے، اور ایک ایک قطرہ کا علم اللہ تعالی کو ہر وقت پورا. اللہ تعالی کو کوئی فائل کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھے کہ وہاں وہ جو ایک قطرہ پانی بالکل سمندر کے ہے، اس کا کیا حشر، کیا حال ہے. نہیں، ہر چیز ہر وقت اللہ کے سامنے. تم کیا بولتے ہو وہ اللہ کے سنتا ہے، اللہ سنتا. تمہارے دل دماغ میں کیا چیز ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو ایسے ہی ہر چیز اللہ تعالی کے قبل. تو جو ذات ایسی ہو، کیسے ان کے ذات میں برکت نہیں ہوگی؟ تو تمہار جب وہ اتنی بڑی ذات ہے، تو تم اپنا تعلق اس ذات کے ساتھ، پھر اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہو جائے گا ہر چیز. تو اللہ کی ذات ایسی ہے. اور یہ تو صرف نمونے کے طور پر کہ بیدہ الملک، کہ پوری کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں. حقیقت ہے کیا ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالی کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. ہمارے لیے بہت سی چیزیں ناممکن ہیں. مثلا یہ پوری دنیا جو ایک گولا ہے, راؤنڈ ہے پوری دنیا, تو جو لوگ دنیا کے اوپر کے ملکوں میں ہیں تو ان کے پاؤں نیچے ہیں, ان کا سیر اوپر ہے. ٹھیک ہے, ہم سب سمجھ سکتے ہیں, وہ چل رہے پھر رہے, ان کی گاڑیاں, ان کی بسیں, ان کی ٹرینیں سب چل رہی ہے, پہیے نیچے اور باڈی اوپر. اور جو نیچے زمین کے کیپ ٹاؤن وغیرہ, تو ان کے پاؤں کہاں ہے؟ اوپر ہے اور ان کا سیر نیچے ہے. یہ ہے حقیقت. لیکن کبھی ہمیں دکھا دیا ایسا, ٹی وی نیوز میں آیا کہ سب کیپ ٹاؤن والے الٹے چل رہے ہیں؟ کبھی نہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے الٹا, لیکن اللہ ہمیں دکھاتا ہے سیدھا. اللہ کے لیے وہ علی کل شیء قدیر. یہ پانی جو ہے اس گلاس میں, یہاں نیچے بھی گلاس ہے اس لیے کوئی پانی نہیں ٹپک رہا ہے, اوپر کوئی گلاس نہیں ہے. اگر میں نے پورا گلاس الٹا کر دیا سب پانی نیچے گر جائے گا. تو یہ سمندر کا پانی جو ہے یہاں کیپ ٹاؤن نیچے, آپ لوگ گئے سمندر کے کنارے کبھی دیکھا کہ وہاں کوئی گلاس ہے جو پانی کو اوپر روک رہا ہے, کہ وہاں کوئی پلاسٹک ہے, کوئی چیز ہے, لیکن ایک قطرہ بھی پانی نیچے نہیں گرتا اور وہ نیچے ہے. تو یہ کس کی قدرت ہے سوائے اللہ تعالی کی؟ وہ علی کل شیء قدیر. کیسے زبردست یہ بادل جو ہے آسمان میں, آپ لوگ نے ہوائی جہاز میں سفر کیا اور ہوائی جہاز بادل کے اندر سے جاتا ہے, وہاں کوئی گلاس ہے جو, اور ایک بادل میں کتنا پانی ہوتا ہے, کبھی کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, کتنا پانی گرتا ہے ایک جگہ, فلج ہو جاتا ہے, سیلاب ہو جاتا ہے, وہ سب پانی آسمانوں میں, اور کوئی چیز ان کو روکے ہوئے نہیں, کوئی پلاسٹک نہیں, وہاں کوئی ڈش نہیں ہے, وہاں کوئی چیز نہیں ہے. کس کی ذات, کس کی قدرت ہے؟ اور اللہ وہ پانی کو جہاں چاہے, وہ پورا بادل کلاؤڈ کو جہاں چاہے اللہ تعالی ہان کے لے جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ پانی, جو پانی بہت بھاری ہے لیکن وہ ہوا کے اوپر اللہ تعالی اس کو رکھ رہا ہے. ہوا کتنا ہلکا, ہوا تو بہت لائٹ ہے, یہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو ہوا کے اندر نہیں رکے گا, گرے گا, اور پورا ایک بادل میں کتنا پانی وہ سب ہوا پر رکا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی ذات, وہ علی کل شیء قدیر. جس کا ایمان ہو جاوے اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر, یہاں اللہ نے اپنے آپ کا تعارف کرایا, تو پھر وہ آدمی سمجھے گا کہ میرا ایمان اور میرا یقین, اور یہ جو نمازیں پڑھے گا اور دعائیں مانگے گا تو وہ جانے گا کس سے وہ مانگتا ہے. وہ اتنی قدرت والے ذات ہے. اگر ایک آدمی جو نابینا ہے, بلائنڈ, اور وہ دوسرا نابینا کو کہے کہ یہ جو فری وے ہے, بہت بزی فری وے, میں تمہیں ادھر سے ادھر لے جاتا ہوں, وہ خود بھی بیچارہ اندھا, وہ دوسرا اندھا کو کیا لے جائے گا؟ اور جو آدمی بیچارہ اپاہج سے ہے, پیرالائزڈ ہے, وہ دوسرے اپاہج والا کو کہتا ہے میرے کمر پر چڑھ جاؤ, میں تمہیں ادھر سے ادھر لے جاؤں گا, وہ خود چل بھی نہیں سکتا, وہ کیا دوسرا, وہ دوسروں کو. وہ جو ہے اللہ تعالی ہے, حی قیوم لا یمور, اللہ کی ذات, اس پر بھروسہ ہو جائے تو اللہ کیسے آدمی کو سنبھالے گا. تو یہ ہے ایمان کی طاقت, سب سے بڑی طاقت دنیا میں ایمان کی طاقت ہے. اور اللہ تعالی کی قدرت اللہ نے بیان کی, الذی خلق الموت والحیات. یہ ذرا آدمی دھیان کرے, اپنے مغز کو, مغز پر زور دے اور سوچے کہ اللہ نے موت جیسی چیز پیدا کی. موت کوئی, کون موت پیدا کر سکتا ہے؟ اور موت خود بخود نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہو گیا مر گیا, بیمار ہوا مر گیا, ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا, کوئی بھی ایسی چیز, کسی نے گولی چلائی تو وہ مر گیا. نہیں, کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں بچ جاتے, بڑے بڑے لوگ مرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے 100% بچ جاتے, ایک خراش تک ان کے بدن پر نہیں ہوتا. کون بچاتا ہے؟ کون؟ اللہ تعالی کا کام ہے. کتنے لوگ کے 10-10, 20-20 ہارٹ اٹیک ہوئے, نہیں مرتے, دوسرے لوگ ایک ہارٹ اٹیک اور وہ مر گئے. تو ہارٹ اٹیک سے آدمی نہیں مرتا ہے, موت اٹیک سے آدمی مرتا ہے. جب موت اٹیک ہوتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے, اور وہ سب اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. تو موت کو اللہ تعالی نے, موت جیسی چیز اللہ نے پیدا کی, اور آدمی موت, اس کے موت سے پہلے کبھی نہیں مر سکتا ہے. اور ایک سیکنڈ موت جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کی اس کے بعد یہ جی نہیں سکتا ہے. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون, موت اس کے ٹائم پر آئے گی. والحیات, اور حیات بھی چیز اللہ نے پیدا کی. جب ماں باپ ملتے ہیں بچہ اب جو ہے نطفہ ٹھہر گیا, حمل ٹھہر گیا ماں کا, تو چار مہینے تک تقریباً بچہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں, پورا بدن بن جاتا ہے, سر دماغ دل بدن ہر چیز بن جاتی ہے. اور تقریباً چار مہینے دس دن کے درمیان میں پھر اللہ تعالی حیات روح اس میں ڈالتے, پھر اس میں زندگی آتی ہے. اور موت کیا ہے؟ موت صرف اتنی ہے کہ اللہ پھر وہ روح اللہ نکال دیتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم اس میں ہے تو اس میں زندگی جان ہے. جب اللہ اپنا حکم کو نکال دیتا ہے روح, تو پھر وہ اب بھی آنکھ ہے, اب بھی زبان ہے, لیکن بول نہیں سکتا ہے, کوئی حرکت نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالی نے موت اور حیات جیسی چیز پیدا کی. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے موت کو پہلے کیوں بیان کیا اور حیات کو کیوں بعد میں بیان کیا. ہمارے اعتبار سے پہلے آدمی جیتا ہے پھر مرتا ہے, تو موت جو ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے کہ اللہ نے دنیا کی زندگی پیدا کی اور اس سے آدمی ختم ہو جائے گا, موت آئے گی, پھر اس کے حیات ابدی آخرت کے حیات آئے گی. تو دنیا کی زندگی حیات نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. دنیا کی زندگی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, دھوکہ ہے. وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب, کھیل کود کا سامان ہے, کوئی حقیقت نہیں دنیا. اور آخرت وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, وہ ہے حقیقی زندگی. تو موت دنیا کی زندگی پہلی آتی ہے پھر آخرت کی زندگی. ایک اور تعبیر جو مفسرین نے کی کہ ہم اس لیے دنیا میں آئے جینے کے لیے نہیں, کوئی آدمی آج تک نہیں جیا سوائے خضر علیہ السلام اور شیطان, یہ بھی مریں گے آخر میں. خضر بھی علیہ السلام بھی مریں گے, شیطان بھی مرے گا, کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہیں گے. تو ہم آئے ہیں جینے کے لیے نہیں, مرنے کے لیے. مثلا آپ لوگ دارالعلوم میں آئے, یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کو نہیں آئے, آپ ایک مدت کے لیے آئے پڑھنے کے لیے, فارغ ہو گئے پھر چلے جائیں گے. تو ہم بھی دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے, آخرت کی زندگی, وہ زندگی کے لیے. تو اس لیے اللہ نے موت کو پہلے بیان کیا کہ اپنے موت کو نہ بھولو, موت کو ہمیشہ سامنے رکھو. آدمی کو مرنا ہی ہوگا, اور مرنا تو الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب, موت ایک پل ہے جو محبوب کو اپنے حبیب سے ملا دیتے ہیں. تو آدمی اس لیے دنیا میں آئے کہ مرنے کے لیے, تو اس لیے اللہ تعالی نے موت کو پہلے بیان کیا. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں, ذرا دھیان رہے. جو بھی آدمی آیا, جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا یعنی موت, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں, ذرا دھیان رہے. بشر کو نہیں زیبا غفلت, انسان کو غفلت کی زندگی مناسب نہیں ہے, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. ہر وقت آدمی کو موت کا خیال رکھنا چاہے, اور جو آدمی اس کو سامنے رکھے کہ مجھے مرنا ہے, مرنے کی تیاری کے لیے میں آیا ہوں دنیا میں, تو انشاءاللہ وہ زبردست آخرت کی تیاری کرے گا اور زبردست اس کی کامیابی ہوگی آخرت میں. اور یہ سب, یہ پورا ماجرا, یہ پورا جو اللہ نے کیوں بیان کیا, کیوں پیدا کیا, کہ اللہ نے ملک کو پیدا کیا جو اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اللہ نے موت اور حیات جیسی چیز پیدا کی, یہ سب کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ تمہارا امتحان لے. اللہ کو امتحان مقصود تھا, اور کون سا امتحان؟ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والے ہو, یہ ہے امتحان. یعنی اللہ کا علم ازلی ہے, اللہ تعالی علم کا علم محیط ہے, کامل ہے، مکمل ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کی زندگی اس لیے دی کہ یہاں تم عمل کرو اور دکھاؤ کہ تمہارے عمل اچھے ہیں یا تمہارے عمل برے ہیں، کیسے تمہارے عمل. تو یہاں آدمی عمل کرتا ہے اور موت کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آئے گا کہ جیسے تم نے عمل کیا ویسے اس کا نتیجہ. جیسے طلبہ پورے سال پڑھتے ہیں، استاد سبق پڑھاتے ہیں، تمہارے سامنے کتابیں کھلی ہوئی ہے، تم اندر دیکھتے ہو، پھر امتحان کا وقت آتا ہے. اب تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تم نے کیسے پڑھا، کتنا تم نے یہ تم سمجھے، کتنا تمہیں یاد ہوا، یہ امتحان ہوتا ہے. تو ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی ایک عمل کی زندگی ہے اور پھر جو ہے امتحان کی جگہ ہے اور نتیجہ موت کے بعد سامنے آئے گا. پھر پتا چلے گا قبر میں کہ میں کہ مجھے کتنا نمبر ملے، میں اول نمبر آیا کہ میں آخری نمبر پر آیا، میں پاس ہوا یا میں فیل ہوا. وہ وہاں تو حیات اس لیے ہے تاکہ یہاں عمل کا میدان آپ کو ملے، موت اس لیے ہے کہ آپ کو نتیجہ ملے. پھر اگر امتحان نہ ہو تو رپورٹ نہیں ملے گا. امتحان ہوتا ہے، استاد سب پرچے دیکھتے ہیں، پھر رپورٹ تیار ہوتا ہے. تو دنیا کی حیات جو ہے وہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور پھر موت جو ہے وہ امتحان کا نتیجہ، جو اس کا نتیجہ کہ تم پاس ہوئے یا نہیں، تو اللہ نے اس کے لیے وہ جگہ رکھی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہاں اللہ نے فرمایا عملہ، لِيَبْلُوَكُمْ، اور یہ نہیں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا. عام متن پوری دنیا میں تقریباً سب مسلمان کوئی نیکی سوچتے ہیں تو زیادہ عمل کو سوچتے ہیں کہ میں زیادہ عمل کروں، کہ میں زیادہ نمازیں پڑھوں، زیادہ تلاوت کروں، بجائے ایک سپارہ کے میں 10 سپارے پڑھوں، بجائے 2 رکعت نماز کے میں 20 رکعت نماز پڑھوں. یعنی اکثر آدمی کوانٹٹی کو سوچتا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کوالٹی، کہ اگر تم نے صرف 2 رکعت پڑھی لیکن خشوع خضوع دھیان والی اچھی طرح پڑھی، وہ اللہ کو اللہ کے یہاں بہت زیادہ قیمتی. اگر آپ نے 2 رکعت اور اخلاص کے ساتھ پڑھی تو وہ بہت قیمتی، اور اگر آپ نے 20 رکعت پڑھی لیکن اس میں کوئی اخلاص نہیں، دکھاوا ہے، کوئی دھیان نہیں، تو اس کی وہ قیمت نہیں ہے. آپ نے 1 سپارہ پڑھا اور اس میں آپ نے تجوید سے قراءت اچھی طرح سے قواعد کے ساتھ آپ نے پڑھا، اور آپ نے اور ایک آدمی نے 30 پارے پڑھے لیکن وہ سب غلط سلط پڑھا، تو 1 سپارہ کی قیمت زیادہ ہے. تو اللہ چاہتا ہے احسن عملا، اور یہ بھی، اور اکثر عملا نہیں اور اکثر اکثر مالا بھی نہیں. پوری اکثر دنیا جو ہے وہ سمجھتے ہیں جتنا زیادہ میرے پاس مال ہو اتنا زیادہ میں کامیاب ہو. مال سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا، عمل سے کامیاب. اور زیادہ عمل کی اللہ کی یہاں قیمت زیادہ نہیں ہے، زیادہ قیمت ہے کوالٹی کے اوپر، کیفیات کے اوپر، صفات کے اوپر. آدمی خشوع خضوع دھیان سے پڑھے اس کی زیادہ قیمت ہے. وہو العزیز الغفور، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ عزیز بھی ہے غفور بھی. العزیز الغالب علی کل شیء ولا یغلبہ شیء، جو ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے اور کوئی بھی چیز اور سب اپنے مخلوق ملا کے بھی اللہ پر کچھ وہ اثر نہیں کر سکتے. وہ ہے عزیز، یعنی اتنے غالب اللہ، اور اس کے ساتھ غفور بھی ہے. غفور مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا. ایک ہے غافر، معاف کرنے والا، غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور غفور بہت 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 زیادہ مبالغہ اس میں ہے، تفضیل ہے اس میں، تفضیل اس میں تفضیل، تو بہت زیادہ اللہ معاف کرنے والا. تو جب آپ نے سمجھا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب برکت ہے، اللہ کی ذات، اور آپ برکت ڈھونڈ رہے تھے دکان میں، آپ برکت ڈھونڈ رہے تھے پیسوں میں، تو آپ نے اب سمجھا کہ نہیں، میں نے غلطی کی، اللہ کے ہاتھ میں سب برکت ہے، اللہ کی قدرت. آپ نے سمجھا کہ میں وہ جو میں چاہتا ہوں میں کرتا ہوں، آپ کو اب پتہ چلا میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا ہے، صرف جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا، اور آپ نے بس دنیا کو کی زندگی مقصود بنائی اور آخرت کو فراموش کیا، تو اب آپ نے اپنے غلطی کو پہچانا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ آپ عمل نہیں کرتے تھے، مال جمع کرنے کے پیچھے میں لگے رہے، اور عمل میں آپ کثرت عمل پر کی فکر کرتے تھے اور احسن عمل کی فکر نہیں۔ آپ نے سمجھا کہ میں نے بہت غلطی کی، تو اللہ تعالی کہ آپ سزاوار ہو چکے کہ اللہ کی سزا آپ پر آئے، اللہ کا عذاب آپ پر آئے، اور اللہ کی قدرت ہر چیز پر، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ آپ کو عذاب بھی دے سکتا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ غفور بھی ہے، بہت معاف کرنے والا۔ مطلب کہ توبہ کرو، رجوع کرو، اللہ کی طرف بھاگو۔ ففروا الی اللہ واجلت الیک ربی لترضا، جلدی اللہ کی طرف جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی معافی ایسے، ہمارے شاہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی کہ اگر خرگوش ریبٹ وہ جنگل میں دوڑتا ہے، اور شیر لائن سویا ہوا تھا، اور غلطی سے خرگوش نے وہ لائن کے اوپر، شیر کے اوپر پاؤ رکھا، نہیں پہلے لائن، شیر بھاگ رہا تھا اور خرگوش سویا ہوا تھا، اور شیر نے پاؤ رکھا خرگوش کے اوپر، اور خرگوش نے کہا کہ مسٹر لائن آج میں معاف کرتا ہوں کچھ نہیں، تو نے میرے اوپر پاؤں رکھا لیکن میں معاف کرتا ہوں، تو وہ معافی کی کیا قدر ہے؟ وہ کیا خرگوش بگاڑ سکتا ہے شیر کا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن خرگوش بھاگ رہا تھا اور اس نے پاؤں رکھا شیر کے اوپر، اور شیر نے کہا کہ آج میں تجھے معاف کر، تو اس کی کتنی قدر ہونی چاہیے؟ ایک خرگوش جو ہے وہ ایک سموسا بھی نہیں شیر کے ناشتہ کے لیے، تو وہ اس کو کھا جاتے، لیکن اس نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ شیر کیا چیز ہے؟ دنیا تمام شیروں مل کے اللہ کے سامنے کیا ہے؟ لیکن اللہ پر تم نے غلطی کی، تم جان چکے میں، تو میں معاف کرتا ہوں، کچھ نہیں، میں غفور ہوں، میں اتنے زبردست ہونے کے باوجود میں غفور بھی ہوں، تم مجھے معافی مانگو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، اس میں ترغیب ہے۔ اس آگے اللہ کی اور زبردست صفات، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے سات آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک پیدا کیا، طباقا۔ اللہ تعالی نے جیسے کہ پیاز ہوتا ہے، انین، اس کے اندر اس کے وہ تمام پیاز جو ہے ایک کے اوپر ایک ہوتا ہے، ایسے سات آسمانوں کو اللہ تعالی نے ایک کے اوپر ایک پیدا کیا۔ تو کتنی اللہ تعالی کی قدرت، ایک آسمان کے بنانے میں کون بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا، اور وہ بھی اللہ نے جیسے آگے بیان کیا کہ اس انداز سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور یہ سات آسمان اللہ نے جو پیدا کیا، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تو اللہ تعالی کی رحمان کی پیدائش میں تم کوئی فرق نہیں دیکھتے ہو کہ کوئی ایک حصہ کو اچھا بنایا دوسرا حصہ کو اچھا نہیں بنایا، نہیں، اللہ تعالی نے ہر چیز کو کامل اور مکمل اور سب سے اچھی طرح سے اللہ نے بنایا۔ ساتوں آسمان کو اللہ نے بنایا، اور ساتوں آسمانوں میں تمہیں کوئی فرق نہیں ملے گا کہ یہ اس طرف کا آسمان، چائنا کا آسمان بہت کمزور ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور جرمنی کا آسمان بہت مضبوط ہے، نہیں ایسا نہیں، پوری دنیا کے آسمانوں کو اللہ نے ایک طرح سے بالکل صحیح اور کامل بنایا۔ اور اگر تجھے اطمینان نہیں ہوتا، فرج البصر، پھر دوبارہ تو دیکھ کیسے اللہ نے بنایا۔ اللہ نے ایسے جیسے کہ انسپیکٹر جو آتا ہے، جب آدمی گھر بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اور بیچارہ اکثر وہ لوگ بیچارے انسپیکٹر کو چائے پلاتے، سموسے کھلاتے، اس نے وہاں دیکھا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس نے دستخط کر دیا ہاں سب ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے انسپیکشن اللہ نہیں فرما رہے، اللہ فرما رہے تم نے ایک مرتبہ دیکھا، فرج البصر، پھر دیکھو اچھی طرح سے دیکھو، یعنی تمہارا انسپیکشن اللہ کی مخلوق میں اچھی طرح سے کرو۔ حل ترام الفطور، کیا کوئی درار تمہیں نظر آتی ہے؟ کوئی کریک تمہیں نظر آئے؟ آج تک کتنے برس ہو گئے آسمانوں کے، کوئی کریک نہیں، اور دنیا میں ہر روز ہم سنتے کہ ایک عمارت یہاں گر گئی، ایک عمارت وہاں گر گئی، چھت یہاں گر گیا. اللہ تعالی کی عمارت میں آج تک کوئی آسمان نہیں گرا، اور وہ بالکل صحیح سالم اپنی جگہ پر. اور صرف یہ نہیں کہ دوسری مرتبہ دیکھو، ثم مرجع البصر، پھر بھی اپنے آنکھوں لوٹاؤ اور پھر بھی انسپیکشن کرو اچھی طرح، کرتین دو بارہ، یعنی کئی بار دیکھو خوب اچھی طرح سے، پورا اطمینان کر کے تم انسپیکشن کرو. ینقلب الیک البصر خاسعا وهو حسیر، لوٹ آئے گی تیرے طرف تیری آنکھ، یعنی تیرا انسپیکشن، تیرا دیکھنا ایک خاسعا، ناکام ہو کے، یعنی تو اس میں کوئی درار نہیں پائے گا، کوئی نقص نہیں پائے گا. جو تو گیا تھا وہ کوئی فالٹ، کوئی عیب، کوئی نقصان مجھے ملے، کوئی تجھے نقصان نہیں ملے گا. خاص یہاں تو یعنی بالکل بے نقصان اٹھائے ہوئے ہے کہ تو جو تیرا مقصد تھا وہ مقصد تمہارا پورا نہیں ہوا، کہ کوئی عیب اللہ کی پیدائش میں، اللہ کے آسمان میں کوئی بھی چیز میں تمہیں کوئی عیب ملے وہ نہیں ملے گا. تو تمہاری آنکھ، تمہارا انسپیکشن وہاں سے واپس آئے گا، نو فالٹ، نو مسٹیک. تو خاص یعنی تمہیں بالکل نقصان، تمہارے تم نقصان ڈھونڈنے کو گئے کوئی نقصان نہیں ملا، یہ تمہارا بڑا نقصان. اور وہ ہوا حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہو، کہ یعنی اتنے تم نے محنت کی کہ تم تھک گئے کہ کوئی بھی فال، جیسے کہ کوئی آدمی تمہارے اکاؤنٹس کو چیک کرے اور خوب چیک کرا، بہت چیک کرا، تھکے بھی اور ایک بھی فالٹ اس میں نہیں ملا. تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے آسمان بنایا، اور اللہ نے دعوت انسپیکشن دی کہ تم انسپیکشن کرو، تم دیکھو کہ کوئی اس میں کوئی درار ہو، کوئی فتور ہو، کوئی اس میں تفاوت ہو، کچھ بھی نہیں. 100% اللہ نے بالکل صحیح پیدا کیا. تو جانو کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے زبردست ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو پیدا کیا. اور پھر یہ جو دنیا کے آسمان ہے، جو ہمارے سب سے قریب آسمان ہے، اللہ نے اس کو کیسے بنایا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کیا، خوبصورت کیا، اس کے مصابیح، اس کے لائٹ سے، مصابیح ستارے، جو اللہ نے ستارے رکھے اور اس کی قندیل جیسے روشنی اس سے آتے ہیں اللہ تعالی پوری دنیا. اور جو لوگ ایسٹرانومی اسٹڈی کرتے ہیں، اور ملکی وے فار ایگزامپل، اور یہ دوسرے ستارے آسمان میں، کتنا خوبصورت اللہ تعالی نے آسمان بنایا. تو یہ اللہ تعالی نے یہ سب بنایا، ہم نے مزین کیا دنیا کے آسمان کو اس کے قندیلوں سے، اس کے مصابیح سے. اور ایک فائدہ تو وہ، دوسرا فائدہ، وجعلناها رجوما للشیاطین، اور ہم نے ان ستاروں کو بنایا مار پھینکنے کے لیے، پتھر پھینکنے کے لیے شیاطین کو. شیاطین ہمیشہ پہلے سے ان کی عادت تھی کہ اوپر آسمانوں کو جاتے، اللہ نے ان کو وہ قدرت اور طاقت دی، اور وہاں آسمانی باتوں کو سننے کے لیے کہ کیا وہاں اللہ کے دربار میں بات چیت ہو رہی، کیا احکام آئندہ ہوں گے، وہ سب سننے کے لیے. اور جب وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی تو اللہ نے وہ دروازہ بند کر دیا. اب جو شیاطین کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو ہم فالنگ سٹارز دیکھتے ہیں وہ اصل میں ستارہ ہیں جو شیطان کو پھینکا جاتا ہے، اور اس کو بالکل جل جلا کے ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ستاروں کو اس کام کے لیے بھی استعمال کیا. وجعلناها رجوما للشیاطین، اور یہ جو شیاطین ہیں، وأعتدنا لهم عذاب السعير، ہم نے تیار کر رکھا ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ. سعیر آگ کو کہتے بہت شعلے والے، بلیزنگ فائر، صرف ایک فائر نہیں، بلیزنگ فائر، شعلے والے ایسے عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کیے ہیں.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور اتنے ظاہر بیان کیا. آسمان کون نہیں دیکھتا ہے؟ پوری دنیا آسمان کو دیکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے, کون نہیں دیکھ سکتا ہے؟ سب سے دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام اللہ تعالیٰ کیسے پوری دنیا کو پیدا کی, اور اللہ تعالیٰ موت اور حیات کون نہیں جانتا, سب جانتے. لیکن جو لوگ پھر بھی نہیں مانتے, اتنے صاف صاف ہر آدمی کے سامنے اگر وحی نہ بھی آتی, قرآن شریف نازل نہ بھی ہوتا, تو اپنے آنکھوں سے آدمی جو یہ دیکھتا ہے اللہ کی وجود کا, اس کو یقین کرنا چاہیے تھا, اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس کو یقین کرنا چاہیے. اللہ نے ایسے سب صاف صاف دلائل اور نشانیاں بنائے, لیکن جنہوں نے نہیں مانا, ایسے اندھے ہوئے, ایسے گمراہ ہوئے, ایسے جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا, صرف اپنے خواہشات کو پوری کرنے کی فکر میں اور دنیا جمع کرنے کی فکر میں, اور اللہ کو ذرا بھی نہیں پہچانا. آپ بہترین کھانا کھاتے ہو اور یہ بھی ذرا بھی نہیں سوچ کس نے تمہیں یہ کھانا دیا, تو یہ کیسے انسان؟ تو یہ لوگ جو کافر ہیں, اللہ کو بالکل نہیں پہچانتے, تو اس کا ان کا سزا کیا ہوگا؟ وللذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اللہ کے دلائل. کافر جو ہے اس کا اصل ترجمہ ہے چھپانے کا. حقیقت کو کافر چھپاتا ہے. کسان کو, فام کو بھی کافر کہتے ہیں, وہ لغوی طور پر. اور وہ کیسے کہ وہ دانا کو زمین میں چھپاتا ہے. اس لیے جو عورتیں پردہ کرتی ہیں لغوی طور پر, ان کو بھی کافر آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے. تو یہ ہے تو چھپانا, تو کافر وہ ہے جو چھپاتا ہے. حقیقت سامنے ہے تو بھی وہ چھپاتا ہے. تو یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, والذین کفروا بربہم, اپنے رب سے جنہوں نے کفر کیا, نہیں مانا اللہ کو, اللہ کے دلائل تو ظاہر ہے اور لاکھ پردے میں ہے, تو باطن ہے اور سخت اظہار تیرا, تو ظاہر ہے اور تو ظاہر ہے اور لاکھ پردے میں ہے, تو باطن ہے اور سخت اظہار تیرا, تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن, تو ہی ہے تو ہی یا کے آثار تیرا. ہر جگہ جب آدمی کے دل کے آنکھ کھل جاتے ہیں, اور اس کے لیے روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے, وہ دل کے آنکھ کو کھول دیتا ہے, پھر ہر چیز میں اللہ آدمی اللہ کی قدرت دیکھتا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون, خود اپنے ذات میں آدمی اللہ کو دیکھتا ہے. کس نے یہ آنکھیں بنائے, کس نے یہ زبان دی, کس نے یہ دماغ دیا, کس نے یہ دل دیا, ہر چیز میں. آپ کا بچہ پیدا ہوا, آپ نے بچہ کو دیکھا, کس نے یہ چھوٹا منا سا پیاری سی صورت منی سی بنائی, وہ کون ہے؟ ماں نے بنائی, باپ نے بنائی, سوائے وہ ایک اللہ کسی نے نہیں بنائی. تو یہ ہے کہ آدمی پھر اللہ, لیکن جو لوگ نہیں دیکھ سکتے اللہ کو, انہوں نے چھپایا اس حقیقت کو, ان کے لیے عذاب و جہنم ہے. جہنم کا عذاب ہے ایسوں کے لیے. وہ بھی اصل مصیر, اور بہت بری جگہ ہی وہ جانے کی, اس میں جانے کا وہ راستہ لینا بہت برا راستہ ہے, جہنم کا راستہ بہت برا ہے, اس کی طرف چلنا. اور وہ ایسی ہوگی وہ جہنم, اذا القوا فیہا, جب لوگ اس میں ڈالے جائیں گے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ ایک قطار ایک لائن ہوگی اور آدمی جہنم میں ڈالا جائے گا, لیکن ایک کے اوپر ایک, وہ پوری پوری پورا پورا ڈھیر بنایا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ان میں معزز تھا، کون ان میں غریب تھا، کون ان میں عورتیں تھی، کون ان میں مرد تھے، ایک کے گردن کے اوپر دوسرا کا پاؤ، ایک کے سر کے اوپر دوسرا پورا ڈھیر، وہی کیا کم عذاب ہے. پھر ایسا پورا ڈھیر ڈھکیل دیا جائے گا جہنم میں. تو جب وہ ایسے ڈھکیل دیے جائیں گے سمعوا لہا، تو وہ لوگ سنیں گے اس کے لیے یعنی جہنم کے لیے شہیقہ، شہیقہ بہت سخت چلانا، جیسے کہ آدمی بہت غصہ میں ہو، جیسے آپ نے کوئی غلط کام کیا اور پھر وہاں آپ کے پاس سیل فون نکل آیا اور وہاں جو ہے اب مولانا مولوی جو ہے انہوں نے آپ کو بلایا اور وہ بہت غصے میں ہے، تو وہ غصہ بھی کتنا بڑا ڈرنے کی چیز ہے. اور یہ تو جہنم ہے، تو جہنم بہت غصے میں ہوگی. اچھا تو نے یہ سب اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے دلائل اور قدرت اتنے صاف تھے نہیں، تو جہنم کو غصہ ہوگا. وہی تفور، اور وہ تھپیرے ماریں گے جیسے سمندر کے موج جو ہے اور طوفان آئے سمندر میں. ایک تو وہ سمندر ہے کہ بالکل سکون کام ہے، اور ایک یہ سونامی آئے سمندر کے اندر، اور وہ کیسے وہ موجیں ان کے تھپیرے ہوتے، جہنم کی آگ ایسی ہوگی، اور وہ چلانا ہوگا، اور وہ آپ پر وہ لوگوں پر غصہ کریں گے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جاوے اپنے غصہ سے. کوئی آدمی کو بہت غصہ ہوتا ہے، اس کے ہون بھی ہلتے ہیں، اس پورا بدن بھی کانپتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آدمی ابھی پھٹ جائے گا اس کے غصے میں. جہنم کے وہ غصہ اتنا ہوگا کہ ایسے لگے گا کہ جہنم ابھی پھٹ جائے اپنے غصے میں. جہنم نہیں پھٹے گا اپنے، لیکن ایسے اتنا زیادہ اس کا غصہ ہوگا تو وہ کوئی عذاب کم ہو. پھر آگ کا عذاب، پھر سانپ اور بچھو کا عذاب، یہ سب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ذرہ برابر اللہ کو نہیں سمجھا، اللہ کو نہیں دیکھا. کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں ایک گروہ کو ڈالا جائے گا، ایک گروپ کو اس میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے خازن جو ذمہ دار چوکی دار ہے، جو وہاں کی سیکیورٹی ہوگا، جو داروغا، وہ ان سے پوچھے گا الم یأتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ ایک تو خود کے عقل سے آدمی سمجھتا پھر بھی نہیں سمجھے، اللہ نے اور انتظام کیا، 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، پھر اللہ تعالی نے کتنے صحیفے اور کتابیں نازل کی، پھر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے علماء کو کتنے پیدا کیے دنیا میں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نے لوگوں کو ڈرایا، پھر اس زمانے میں تبلیغ جماعت کو اللہ نے پھیلا دی، ایک ایک آدمی کے پاس جماعت جاتی، ایک ایک گھر کو جاتے لوگوں کو اللہ کی طرف، تو کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں بے شک، اس میں شک نہیں ہے کہ نذیر ضرور آیا، ہمیں ڈرانے والا ضرور آیا. فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم نے کہا تم بیکار سب بولتے ہو، کوئی قبر کی زندگی نہیں، کوئی آخرت کی زندگی، تم خام خواہ بس دنیا کی زندگی یہی مزے اڑا لو، یہی سب کچھ کر لو، وہاں کچھ بھی. ہم نے ان کو جھٹلایا. وقلنا ما نزل اللہ من شيء، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ سب تمہارے ڈھکوسلے ہیں، تمہاری کہانیاں ہیں، یہ قرآن شریف اور یہ کتابیں جو ہیں وہ سب تمہاری باتیں ہیں، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، الٹا وہ نیک لوگوں کو، علماء کو، جماعت والوں کو، انبیاء کو کہتے تم لوگ گمراہ ہو، اور بڑی گمراہ میں تم پڑے ہوئے ہو. جیسے آج لوگ کہتے ہیں جو لوگ صوفی بنتا ہے یہ آدمی تو بیکار ہے، وہ لوگ جو دنیا میں آگے چل گناہ کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، یہ لوگ، یہ آدمی ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہے اور بہت ذہین ہے. اور جو لوگ آج جو آدمی صوفی ہوتا ہے، اللہ کے احکام مسجد میں رہتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، یہ بیچارے سر دلال کبیر ہے، وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ آگے بھرے ہوئے. اور افسوس کہ ہم بھی سمجھتے کہ امریکہ یورپ جو ہے وہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور یہ دوسرے لوگ جو ایمان یقین کا کام کرتے ہیں ये लोग कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, वो वहां ऐसे कहेंगे और वो फिर एतराफ करेंगे, एडमिट करेंगे, वो कौलू लो कुन्ना नस्माओ औ ना अकिलो, अगर हम सुनते, अगर हम जरा अकल से काम लेते, अंबिया नेक लोगों जो दाई थे और हमें अल्लाह की तरफ बुलाते थे उनकी बात हम जरा कुछ सुनते, या कम से कम अपनी अकल से हम काम लेते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, हम यहां नहीं होते हैं ये दहकती हुई आग वालों में कि अब हमें ये जहन्नम का आग का भुगतना पड़ेगा, ये हम उनमें से नहीं होते, हम जरा बात लोगों की सुनते और जरा अपने अकल से काम लेते। فاعترفوا بذنبهم, وہ اقرار کریں گے اپنی گناہ کے, ہاں واقعی ہم گنہگار تھے, ہم نے ہم سے غلطی ہوئی, اللہ کسی کو عذاب نہیں دے گا یہاں تک کہ وہ آدمی خود 100% دل سے اقرار کرے گا اور جانے گا ہاں میں گنہگار تھا, تو اللہ نے کتنے دلائل صاف رکھے پھر بھی میں ایمان نہیں لایا, مجھے یہی سزا مجھے برابر ہے میرے لیے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, پس دوری ہو یہ جہنم کے آگ والوں کے لیے, یعنی ان کے لیے کوئی رحمت نہیں, کوئی اللہ کی برکت نہیں, دور ہو, چلے جاؤ, چلو اپنے عذاب میں, تم اتنے خراب لوگ ہو.
اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
وہ اللہ نے بیان کیا جو لوگ ماننے والے نہیں ان کو پہلے اپنی قدرت کو اللہ نے ظاہر کیا, پھر جو لوگ نہیں مانتے ان کو اللہ نے بیان کیا اور ان کا سزا کیا ہوگا اس کو اللہ نے بیان کیا. اب ان آیتوں میں جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو اللہ نے بیان کیا اور ان کا جزا ان کا بدلہ کیا ہوگا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب, بے شک وہ لوگ جو ڈرے اللہ تعالی سے پرے ورے پردہ پردے کے پیچھے, اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کی نشانیاں دیکھی, کیسے اللہ کی قدرت, اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کی, اللہ پوری دنیا کو روزی دیتا ہے, اللہ کی قدرت, اللہ کی شان ربوبیت, اللہ کی شان خالقیت, وہو الخلاق العظیم وہو خلاق العلیم, کیسے زبردست اللہ, جنہوں نے دیکھا اور اللہ کو مانا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے, عمل اور کام بھی کرتے رہے, کوئی غلطی ہوئی توبہ بھی کرتے رہے, لیکن اللہ کو خوش کرنا اور اللہ کو ماننا سب سے بڑی چیز, پہچانا اللہ کو, اللہ کو مانا اور اللہ غیب میں ہے تو بھی اللہ کو مانا. لہم مغفرتوں و اجر کبیر, دو چیزیں ان کے لیے, جو غلطیاں ان سے ہوئی اللہ پہلے سے اللہ نے فرما دیا ہم معاف کر دیں گے, ہم جانتے ہیں تم بشر ہو, وہ خلق الانسان ضعیفا, تم کمزور ہو, تم سے غلطیاں تو ہو گئے, ہم جانتے ہیں, ہم سب معاف کر دیتے ہیں. وہ اور وہ اجر کبیر, جو گناہ کیے اس کے لیے مغفرت, اور جو اچھا کام کیے اجرن کبیر, صرف اجرن نہیں ہے لیکن تمہیں مثلا تم نے کام کیا اور تمہیں 50 رین ملنے چاہے تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم 50 نہیں دیں گے 5 لاکھ دیں گے, اجرن کبیر دیں گے, جو بھی تم سے اچھے کام ہوئے ہم اتنا پیسے نہیں دیں گے بلکہ اس سے بہت زیادہ ہم دیں گے. لیکن یہ سب جو ایمان بالغیب, آخرت میں جب آدمی پیش ہوگا اللہ کو دیکھے گا, جنت جہنم کو دیکھے گا, اس وقت سب مانیں گے, کافر بھی مانیں گے, لیکن اس وقت کے ماننے کی کوئی قیمت نہیں, جو بالغیب مانتے ہیں اس کی قیمت ہے. اور یہ بھی ہے کہ آدمی ہر میں سے ہر ایک اپنے دل کو ٹٹولے, اپنے ایمان کو جانچے کہ کتنا مضبوط ہمارا ایمان, صرف الفاظ ہے ہمارے ایمان کہ حقیقت 100% یقین دل میں کہ اللہ ہے, جنت ہے, جہنم ہے, قبر کی زندگی, یہ بہت ضروری ہے. اگر ایمان کمزور ہوا تو بہت خطرہ ہے, مولوی بن کے بھی بہت خطرہ ہے کہ اگر ہمارا ایمان, علم کا ہونا الگ چیز ہے اور یقین کا ہونا الگ چیز ہے, یقین کا پیدا کرنا, پھر عمل کرنا, پھر صفات پیدا کرنا, پھر اخلاق درست کرنا, یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے. اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ، تم چھپاؤ اپنی بات کو، اوی جہرو بھی، یا اس کو ظاہر کرو، جو بھی تمہاری بات ہے یہاں دنیا میں بھی یا خاص آخرت کے لیے، تم جو بھی بات چھپاؤ اپنے دل میں یا اس کو زبان سے ظاہر کرو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو دلوں کے اندر، صدور کے اندر، تمہارے سینوں میں جو تمہارا دل ہے اور اس میں جو باتیں ہوتی ہے اللہ ان سب کو جانتا ہے. تم دنیا کے اعتبار سے نفاق کر سکتے ہو کہ دل میں کوئی اور بات، زبان پر کوئی اور بات، لیکن تمہارا نفاق اللہ کے یہاں نہیں چل سکتا ہے. اللہ بالکل 100% جانتا ہے دل کے اندر کیا بات ہے. تو تم اللہ کو مانتے ہو وہ زبان سے مانتے ہو یا دل سے مانتے ہو؟ صرف لوگوں کو پر ظاہر، کیونکہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، میں مولوی بن گیا تو مجھے سب کو کہنا پڑتا ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا، لیکن دل میں بھی وہ بات ہے یا نہیں، وہ اللہ سب جانتا ہے. یعنی دل کو بھی درست کرو. الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اللہ نے جس کو پیدا کیا، جس نے یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا، تو وہ نہیں جانے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ سب جانتا ہے. جس آدمی نے جس چیز کو بنایا وہ سب جانتا ہے اس میں کیا ہے کیا نہیں. تو جس اللہ نے سب چیز پیدا کیا تو کیا اللہ نہیں جانے گا کہ اس میں کیا کیا ہوگا؟ وہ اللطیف الخبیر، اور اللہ تعالی لطیف ہے اور باخبر ہے. لطیف جیسے کہ آپ نے پورا کمرہ کو بند کر دیا، دروازہ بھی بند کر دیا اور کھڑکیاں بھی چاروں طرف سے بند کر دی، اور بالکل آپ کا انسولیشن 100%، پھر بھی ہوا ہوگی کمرے کے اندر. تو یہ ہوا اتنی لطیف ہے کہ اس کے باوجود اندر آتی ہے. تو اللہ ایسے لطیف، تو اس کا مطلب ہے لطیف کہ اللہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تمہارے دلوں تک پہنچتا ہے. اللہ لطیف ہے، جیسے کہ انسان جو ہے قطیف ہے، یہ مٹی گھارے سے اور مٹی اور پانی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو ہم دیوار میں سے نہیں جا سکتے ہیں، ہاں ہم کوئی سپرمین نہیں ہے، لیکن جنات جو ہے وہ جا سکتے ہیں، وہ لطیف ہے، وہ دیوار میں سے بھی جا سکتے ہیں. فرشتے اس سے بھی زیادہ لطیف ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، وہ اور بھی زیادہ لطیف ہے. اور اللہ تو پورے طور پر لطیف ہے، اللہ ہر جگہ ہوتے ہیں، اللہ ہماری دلوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اللہ ہر جگہ ہوتا ہے، وہ ہے لطیف. تو اللہ جس نے پیدا کیا اور وہ لطیف بھی ہے، تو وہ کیا تمہاری دلوں کی بات نہیں جانے گا؟ وہ تمہارے دلوں تک پہنچتا ہے. وہ خبیر ہے، با خبر، ہر چیز کا خبر رکھنے والا. اور اللہ کو کسی کو انفارم نہیں کرنا پڑتا ہے، خبر نہیں دینی پڑتی، پھر اللہ اس کو ریکارڈ کرتے. اب اللہ کے پاس ریکارڈ آیا، اللہ پہلے سے سب کو، ہمارے کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ کو اس کا علم ہے. یہ ہے تقدیر. ہم کب پیدا ہونے والے تھے؟ وہ تو پہلے ہی سے، ہم تو آج پیدا ہوئے، آج کے پیدا ہوا، اللہ کو پہلے سے ہم. اور کل کو ہم کیا عمل کریں گے اللہ جانتا ہے. اگر ہم 10 سال تک ابھی جیئیں گے، 10 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے، کیا کھانا کھائیں گے، کون سا پانی پیئیں گے، کون سے ملک میں ہوں گے، کیا کام کریں گے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. وہ ہے لطیف، وہ ہے خبیر. تو یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، لیکن دل کے اندر اس کا یقین اور اس کا اپنا عمل اس کے مطابق کرنے کے لیے. اصل میں مولوی وہی ہوتا ہے جو مولوی ہوتا ہے، مولا والا، اللہ والا، اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، وہ ہے اصل چیز. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.